مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ پاکستان کی 70 سالہ یوم پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ 1947 میں بھارت سے مسلمان کیوں پاکستان گئے، دیگر یہ کہ ہندوؤں کی ایک تعداد نے بھارت جانے کی نسبت پاکستان میں رہنا کیوں پسند کیا۔ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کا 70 سالہ دور کس حد تک عوام کی امنگوں پر پورا اترا ہے۔ اور پہلے حصے میں اور پہلے 15 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے مصنف احمد اقبال۔ یہ بھارت سے پاکستان آئے تھے 1947 میں، اور یہ کہانی سنائیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں سندھ اور کراچی سے روچی رام صاحب۔ یہ وہ ہندوؤں میں سے ہیں جنہوں نے 1947 میں پاکستان سے بھارت مائگریٹ نہیں کیا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندہ ناصر محمود نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔
70 سال قبل بر صغیر میں دنیا کے نقشے پر دو آزاد ریاستیں ابھریں، پاکستان اور بھارت۔ لیکن تقسیم کے جس فارمولے کے تحت یہ ملک تخلیق ہوئے، وہ آگ اور خون سے عبارت انسانی تاریخ کی بڑی ہجرتوں میں سے ایک کا باعث بنا۔ بھارتی علاقوں میں موجود مسلمانوں اور پاکستانی حصے میں نسلوں سے آباد غیر مسلموں میں سے اکثریت کو اپنا گھر بار چھوڑ کر نئی مملکت میں نئی زندگی کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ 1947 میں محمد حسین کی عمر لگ بھگ 12 سال تھی، اور وہ بھارت میں شامل ہونے والے ضلع ہوشیارپور سے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔
گڈی آ گئی جی، پاکستان جانا، گڈی آ گئی پاکستان جانا۔ ہوں گڈی دے جناب آ کے بیٹھ گئے، کوئی گڈی دے ہیٹھاں بڑھ گیا، کوئی اتنے، کوئی بچ۔ توبہ میری توبہ، کوئی اتنے حشر دیکھا جی، بچے بندے مرے پے، بچے بچے مرے پے، بچے بندے کھڑے، اور ایج بندے نال بندے۔ وہ جڑے واقع سی نا جی، وہ ساری زندگی بھولنا نہیں، اور اگے میرا خیال ہے مرن تو بعد بھی سانوں نہیں بھولنا ہوگا۔ تو ایڈے ہی اذیت ناک وقت سی۔
ایسے ہی حالات و واقعات پاکستان سے بھارت منتقل ہونے والوں کو بھی درپیش تھے، جس میں انتقام کا جذبہ غالب تھا۔ مصنف اور ادیب احمد اقبال تقسیم ہند کے وقت 11 سال کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت جانے والوں کو بھی دلدوز حالات کا سامنا رہا۔
مسلمان جو تھے وہ انہوں نے سکھوں کو بالکل ان اویئر جا لیا، اور سکھ جو تھے وہ بڑی کثیر تعداد میں مارے بھی گئے، اور ان کی پراپرٹی بہت تباہ ہوئی۔ گڑی شاہوں میں اور میرا چھوٹا بھائی، ہم دکان کے تھڑے پہ کھڑے تھے، تو وہاں پہ جلوس بن رہا تھا کہ چلو سکھوں کی اسپیشل ٹرین جا رہی ہے مہاجروں کی انڈیا، اس پہ حملہ کرنا ہے۔ تو غالباً شاہدرہ سے آگے کہیں حملہ کیا۔
وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں۔ ان 70 برسوں میں پاکستان متعدد چیلنجز اور بحرانوں سے گزر کر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جوان ہونے والی چوتھی نسل اپنے ملک کے بارے میں خاصی پر امید اور پر عزم دکھائی دیتی ہے۔
ہم بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ 70 ایئرز کمپلیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ سوچ پازیٹیو رکھیں، ہر بندہ اپنا کام دیانتداری سے کرے، ایمانداری سے کرے، تو انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی۔
ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم ابتدا کرتے ہیں مصنف احمد اقبال سے۔ یہ آج کل راولپنڈی میں ہوتے ہیں، لیکن نئی دہلی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے تقریباً 70 سال قبل۔ اور اقبال صاحب، ایک 70 سال جو گزر گئے ہیں، آپ ان مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا۔ آپ بتائیے، یہ جو فیصلہ تھا آپ کا کہ بھارت سے پاکستان آنے کا، یہ کتنا مثبت فیصلہ تھا؟
دیکھیے یہ فیصلہ تو میرے والد کا تھا, میں 10 سال کا تھا, مگر بہرحال اگر میں اپنے ذاتی نقطۂ نظر سے دیکھوں تو میرے لیے تو بڑا مفید ثابت ہوا, کیونکہ وہاں پر اگر ہم ہوتے تو شاید ہمارے مالی حالات اتنے بہتر نہ ہوتے. لیکن مجموعی طور پر میں ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے اسپیشل ٹرین میں مہاجر بن کے اور لٹ پٹ کے, میں سمجھتا ہوں ان کو خاصی مایوسی کا آج 70 سال بعد سامنا ہے.
جی ہاں بالکل, میں آپ کی طرف پھر لوٹتی ہوں, لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں روچی رام کی طرف. یہ وہ ہندو ہیں جو بھارت 1947 میں نہیں گئے. روچی رام صاحب, آپ ان چند ہندو خاندانوں میں ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان میں ہی رہنا تھا. آپ کے خیال میں کتنا اچھا یا برا فیصلہ تھا؟
یہ فیصلہ اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا. یہ جو پارٹیشن ہوئی, جو تعصب ہوئے, مارا ماری جو ہوئی, وہ اگر ہم اس سے بچے ہوئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے ہمارے ذہن پہ وہ بار ہے, وہ بوجھ ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے, ہندوؤں کو بھی مارا جاتا ہے, مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. پاکستان دونوں کو میں پیس رکھنے کے لیے بنا کہ ہندو مسلمان بنتے ہیں تو الگ ہو جائیں, لیکن اس کے جو نتائج نکلے وہ اتنے خوفناک تھے, کیونکہ ہم بیٹھے بیٹھے, ہم اس سندھ کے ڈیزرٹ کے رہنے والے ہیں. سندھ میں ایک علاقہ ہے تھر, سر پار کر, وہ ڈیزرٹ ہے اور بارانی علاقہ ہے, وہاں آپ تو کال پڑتے رہتے ہیں. وہ تو وہاں پہ نہ ریل تھی, نہ کوئی رستہ تھا, نہ کوئی بس تھی, نہ ریڈیو اسٹیشن تھی, نہ ریڈیو کسی کے پاس تھا. تو وہ ایک الگ ایسا علاقہ تھا جو باقی ڈیولپڈ سندھ سے الگ تھا. تو اس لیے جو ہماری نفسیات بنی ہے وہ, اور جو شیدر آباد, کراچی اور سندھ کا جو علاقہ تھا معاشی طور پر مضبوط علاقہ تھا, اس سے ہمارا علاقہ مختلف تھا. لیکن ہم پورے سندھ کے رہواسی تھے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, وہ جہاں فساد ہوئے اور مارا ماری ہوئی, قتل و غارت ہوئی, زنا ہوئے, جبر ہوا, وہ اس علاقے میں ہوا, وہ سندھ میں نہیں ہوا. تو اس لیے سندھ کا جو سمے میں نفسیاتی اثر تو ہوا, بات سنی ہمارے ذہن پہ وہ بار تو رہا, تکلیف ذہن کو ہوئی, لیکن ہمارے پاس سندھ میں ایسے نہیں ہوا. تو اس لیے ہماری جو نفسیات ہے اور سوچ کا انداز ہے وہ اور لوگوں سے مختلف ہے. جو لاہور, راولپنڈی اور دہلی کے والے جو لوگ ہیں, یا آگرے کے لوگ ہیں, یا یو پی کے جو کچھ یو پی کے اس کی ایسٹرن ویسٹرن یو پی کے لوگ ہیں, یا پنجاب ہیں, یا جس کو اب ہریانہ کہتے ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, تو ہندو اور سکھوں کا وہاں معاملہ ڈفرینٹ تھا, مسلمانوں کا وہاں بڑا ڈفرینٹ تھا, پاکستان میں ہندو اور سکھوں کا معاملہ پنجاب میں ڈفرینٹ تھا, اور باقی علاقوں میں سندھ میں اس سے مختلف تھا. تو ہم سندھ کے رہنے والے تھے اور ایسے علاقے تھے. جب میں جب پاکستان بنا تو کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹ تھا, تو ہمیں جانے کی اچھا تو تھی, طبیعت تھی, حالات ایسے تھے, چوداری ماحول ایسا گرم گرم تھا کہ جانا چاہیے. سندھ میں پہلے ہی سال کے اندر 12 لاکھ آدمی ڈرتے ڈرتے چلے گئے. یہاں تھوڑے واقعات ہوئے تھے, اتنے نہیں تھے جس سے پارٹیشن ہو, جس سے ہجرت آدمی کرے, لیکن 12 لاکھ آدمی ہمارے سندھ کے ہندوستان میں گئے. اس 12 لاکھ کو بسانا بیٹھانا, کیونکہ پنجاب میں تو جگہ خالی کر کے دی تھی, لیکن ہمارے لیے نہ تو سندھ میں ہندوؤں نے جگہ خالی کی, نہ ہندوستان باقی پنجاب اور یو پی کے علاقے کے کچھ علاقے کے علاوہ باقی کوئی جگہ خالی ہوئی. تو ہمیں سندھ والوں کو وہاں ہندوستان میں جا کر کے بسنا بہت مشکل تھا. ہم نے سوچا کہ اپنے وطن میں بسنا چاہیے. ہمارے سندھ میں ایک شہر, ہمارا شہر و شاعری کا ایک خاص موضوع ہے وطن سے محبت کا. تو وہ وطن کی محبت کا مرکز ہمارا علاقہ تھر پار کر ہے, تو ہمیں وطن کی محبت بھی بٹھانے دیا, ہمیں اتنی تکلیف بھی نہیں آئی جانے کے لیے.
یہ بڑی خوشی کی بات آپ نے بتائی. جی جی جی,
کہتی تھی چلو ہندوستان چلے جائیں, ہم یہاں بیٹھے رہے, ہمیں تکلیفوں تو ہوئی ہیں, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि जो हम वतन छोड़ करके भाग करके पार्टीशन में जाएं। और हमारा जो मामला है यहाँ पर जो हिंदू बच्चे हैं वो भी सिंध में ही बच्चे हैं, पंजाब में शायद ही कोई हिंदू इक्का दुक्का कहीं है या फ्रंटियर में इक्का दुक्का है और या बलूचिस्तान में थोड़े हैं, लेकिन ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन हिंदू पॉपुलेशन सिंध में है।
रोची राम साहब आप हमारे साथ रहे इसलिए कि
बाकी जो बचे वो अब हम कहते हैं तो कुछ कहते 10 लाख है, कुछ 20 लाख है, कुछ 40 लाख है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन होती है।
रोची राम साहब आप हमारे साथ रहे इसलिए कि हम अहमद इकबाल की तरफ आते हैं। इन्होंने भी बड़ा एक सफ़र काटा जब वो भारत से पाकिस्तान आए। इकबाल साहब आप बताइए, जिस तरह आपने बताया कि बहुत खून खराबा आपने देखा जब भारत से आप पाकिस्तान आए, लेकिन इन 70 सालों में आपने नस्ली और मज़हबी फसाद भी देखा, ये बताइए इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा?
देखिए मैं फिर वही बात आ जाती है कि मेरी जात तो यानी जाती तौर पे तो मैं फायदे में रहा, मगर मैं इज्तमाही बात करूं कि जब हम वहां से आए थे तो हमारा घर जला दिया गया था और हम स्पेशल ट्रेन में आए थे हजरत की कैफियत में और रेलवे स्टेशन पे पड़े रहे और वहां पर खैरात खाते रहे महीनों तक। और उसके बाद सेटल होने में बहुत वक्त लगा मेरे वालिद को, वो भी शायर थे और सरकारी मुलाजिम थे तो आ गए थे। अब लेकिन उस वक्त मैं ये महसूस करता हूँ कि जो लोग आए थे उनके जहन में कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं था कि इस्लामी मुमलिकत क्या होगी या इस्लामी मुल्क को कैसा होगा। और कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में तो एक तसव्वुराती माहौल उनके जहन में खिलाफत राशिदा का था या वो स्पेन में जब मुसलमानों का दौरे हुकूमत था उसका था, उनके जहन में कोई क्लियर आइडिया नहीं था। मैं ये तो नहीं समझता कि क़यादत के जहन में नहीं होगा, क़यादत के जहन में होगा, बाकी सब एक जज्बाती कैफियत में चल पड़े। और ज्यादातर आबादी जो थी पाकिस्तान की वो तो यहीं पर आबाद थी, उनको तो कहीं हिजरत नहीं करनी पड़ी। जो लोग आए वहां से वो सब अपने घर बार छोड़ के और बहुत कुछ लुटा के और अजीज अकारीब को मरवा के और बड़े खून खराबे से गुजर के, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पहुंचने के बाद जो यहाँ की आबादी का रवैया था वो इंतहाई मेजबानी के अंदाज का था और बहुत उनका स्वरूप में जो था वो जनरोसिटी थी कि उन्होंने किसी किस्म के तासुब का या उसका इजहार नहीं किया जो अब मैं महसूस करता हूँ कि पैदा हो गया है, उस वक्त नहीं था।
अच्छा।
और जी
बहुत दिलचस्प, आपने बड़ी अहम बातें की हैं और हम चाहते हैं कि आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहें, क्योंकि हमने इस वक्त दावत दी है इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन को, आप दोनों हजरात को भी फिर हम मदु करेंगे। प्रोफेसर मेहदी हसन हमारे साथ, अहमद इकबाल हैं, ये मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने नई दिल्ली से पाकिस्तान आए थे 1947 में और इनका ये कहना है कि इनको उस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोगों ने वेलकम किया, एक मेज़बानी का माहौल पाया। रोची राम साहब हिंदू हैं, इन्होंने फैसला किया था कि ये भारत नहीं जाएंगे और इनको सिंध में भी बड़ी पज़ीराई मिली, खुश रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हमें इल्म है कि सूरत हाल तब्दील हो गई है पिछले 70 सालों में और हम चाहेंगे कि आपसे मालूम करें कि इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान को 70 साल पूरे हुए और आज पाकिस्तान की यौमे पैदाइश का दिन है। हमारे साथ अहमद इकबाल हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनके साथ वो हिंदू हैं रोची राम, जिन्होंने भारत जाने की बजाय पाकिस्तान में रहना पसंद किया, और हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर मेहदी हसन ने जो चेयरमैन हैं इंसानी हकूक कमीशन की। और मेहदी हसन साहब, सवाल यही है कि 70 सालों में जो तब्दीली आई جو نسلی فسادات بڑھے اور مذہبی جنونیت بڑھی، اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ موجودہ پاکستان محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کے انتقال کے بعد آنے والی حکومتوں نے جو ویژن، جو نظریہ جناح کا تھا پاکستان کے لیے، جس کا اظہار انہوں نے 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کر دیا تھا، اس کو فراموش کر دیا. اور اس کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب اس تقریر کو ان کی 11 اگست کی سینسر کر دیا گیا تھا، اور ایک سرکاری ملازم نے جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، چودھری محمد علی، انہوں نے اس کو سینسر کر دیا تھا اور یہ پریس ایڈوائس جاری کی تھی کہ اسے شائع نہ کیا جائے. جب یہ ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین صاحب کو پتہ لگا تھا، ان کے رپورٹرز نے بتایا انہیں کہ یہ پریس ایڈوائس آئی ہے، تو انہوں نے تحقیقات کے لیے 3 رپورٹرز کی ڈیوٹی لگائی تھی جنہوں نے یہ تحقیقات کی کہ یہ پریس ایڈوائس چودھری محمد علی کی ہدایت پہ جاری کی گئی ہے.
جی.
تو جب سے پاکستان کی تبدیلی کی ابتدا ہو گئی تھی، جناح کے جو نظریات تھے ان کے خلاف پاکستان کو کس طرح بنایا گیا، اس کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1949 میں 49 میں ایک ریزولوشن پاس کرایا جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کا نام دیا گیا، اور اس نے ابتدا کی پاکستان کی سیاست کو مذہبی رنگ دینے کی. اور اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کی ابتدا اسی قرارداد سے ہوئی، حالانکہ پاکستان کے آبجیکٹیو جو تھے وہ 14 اگست 1947 کو طے ہو گئے تھے، نئے آبجیکٹیوز کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد سے جس طرح پاکستان کی سیاست تبدیل ہوئی، اس کا جو کلائمیکس تھا وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آیا، اور 11 سال جو ان کی حکومت کے تھے انہوں نے پاکستان کا نقشہ بالکل تبدیل کر دیا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، ریلیجیوسٹی جس طرح بڑھ گئی ہے اور مذہب پرستی جس طرح رول کر رہی ہے پاکستان میں، دیکھیے مذہب کے اصولوں پہ عمل کرنا یا اس کے فلسفے کی بات کرنا اور چیز ہے، ہمارے ہاں مذہب پرستی ہے، اس کی نمائش زیادہ ہے، اور اس کے فلسفے کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. نمائشی چیزیں جو ہیں ان پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے.
مہدی حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، احمد اقبال صاحب کو سننا چاہیں گے. یہ فکشن رائٹر ہیں، 1947 میں لاہور آئے تھے نئی دہلی سے. اقبال صاحب، یہ بتائیے، آپ کا کہنا ہے کہ جب آپ پہلے پاکستان تشریف لائے تو اس وقت آپ کو ویلکم کیا گیا، حالانکہ آپ ینگ تھے، لیکن آپ کے پورے خاندان کو جو ہے کافی ویلکم کیا گیا پاکستان میں. یہ تبدیلی آپ نے کب سے دیکھی؟ یہ نسلی فسادات کی جڑ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس کی ابتدا جو ہے نا وہ مقامی سیاستدانوں نے کی. پہلا غالباً ایک جو قدم اس سمت میں اٹھایا گیا وہ کانگریس وزارت کی برطرفی تھی. اس کا رد عمل سرحد میں ظاہر ہوا. جب میں بی اے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں غفار خان صاحب کی کانگریسی حکومت برطرف کر دی گئی تھی، قیوم خان صاحب آ گئے تھے، اور قیوم کانگریس حکومت کا رد عمل جو تھا وہ ان کے 3 بیٹوں نے اس طریقے سے شو کیا کہ ایک تو ولی خان ان کا وائس چانسلر تھا پشاور یونیورسٹی کا، تو پختونستان کی تحریک کو اس نے ہوا دی. دوسرے ولی خان تھے خود، انہوں نے بھی پختونستان کی تحریک کو ہوا دی، لیکن چونکہ ریفرینڈم میں کانگریس ہار گئی تھی تو یہ پختونستان کی تحریک ناکام ہو گئی. بعد میں مقامی سیاستدانوں نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں رہ کے سیاست کریں اور عصبیت کی بنیاد پہ کریں، اس کی بنیاد چاہے لسانیت پر ہو یا مذہب پر ہو. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اور زبان پر ہو رہا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کے بعد مقامی تحریکیں جو بہت سی ڈیولپ ہوئیں, گریٹر بلوچستان کی, سندھو دیش کی, مہاجر پور کی, یا افغانوں کے آنے کے بعد, تو وہ ساری کی ساری جو تھی اسی وجہ سے ایکسپلائٹ کی گئی. اب قارا باغ ڈیم جو ہے وہ سرحد کے مقامی سیاست دانوں نے اپنی سیاست کے لیے نہیں بننے دیا. ٹیکنیکلی دنیا جانتی ہے کہ وہ مفید تھا, لیکن اگر یہ ایسا ہو جاتا تو پھر ان کی اپنی سیاست کہاں جاتی. تو ان مقامی سیاست دانوں نے عصبیت میں کو بہت فروغ دیا. اس میں ضیاء الحق نے تابوت میں آخری کی ٹھوکی کہ وہ اس نے مذہب کے دو فرقوں کو متصادم کر دیا اور مسلح تنظیموں کو سامنے لے آیا, وتھ دی ریزلٹ کہ آج پاکستان جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک سول وار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں. کہ اس وقت میں اب محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے اس سے گھروں کے اندر تصادم کی کیفیت ہو گئی ہے کہ ایک عمران خان کا حامی, ایک نواز شریف کا حامی, اور اگر وہ سڑک پر آ جائیں گے دھرنے کی صورت میں, جلسے کی جلوس کی صورت میں, تو کیا یہ تصادم نہیں ہے؟ یا اگر ڈائریکٹ کلیش ہو گیا تو نتیجہ پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ امن بحال کرنے کے لیے وہ آ جائے گی.
روچی رام صاحب, آپ نے ابتدا میں یہ کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ ان ہندوؤں میں شامل نہیں ہوں گے جو بھارت چلے گئے 1947 میں, لیکن آپ نے بھی پاکستان کے اندر مذہبی اقلیتوں کی طرف ایک تبدیل شدہ رویہ دیکھا. یہ تبدیلی کب سے آپ نے دیکھنا شروع کی؟
بات یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں سے, یہ 10-20 سال سے سندھ میں سب سے اہم مسئلہ جسے ہندو میناریٹی سب محسوس کرے وہ تھا کہ لڑکیوں کو گھر سے بلا کر کے یا گھر سے نکال کر کے اغوا کیا جاتا ہے, پھر اسے زوری مذہب تبدیل کیا جاتا ہے جبرن, اور پھر اسے جبرن شادی کی ہو جاتی ہے. اس کے لیے نہ پولیس کچھ مدد کرتی ہے نہ عدالتیں کچھ کرتی ہے. یہاں پہ ایک مشہور کیس مقدمہ تھا ہندو لڑکی کا جسے گھر سے اٹھایا گیا تھا اور جبرن مسلمان کیا گیا تھا, پھر جبرن شادی کی تھی. وہ لڑکی سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئی, وہ ماں کو دیکھ کر کے چلا جانا چاہتی تھی, لیکن ایک جج صاحب نے کہا کہ آپ نے مسلمان بنی ہے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو اب ہم آپ کو مدد نہیں کر سکتے, آپ کے ماں باپ کے باہر نہیں سکتے. تو یہ مسلمان جو کرتے ہیں تبدیل, مذہب تبدیل کرواتے ہیں, تو نوجوان نوخیز لڑکیوں کو لے جاتے ہیں. اگر تبدیل کرنا ہے تو ان کی ماں کو بولیں, ان کے باپ کو مسلمان کریں, اس کے بھائی کو مسلمان کریں, ایک شادی کی تیاری ہو رہی ہے, ان کو گھر اٹھایا جائے, پھر جبرن مسلمان کیا جائے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں مدد نہیں ملتی, بہت سی سے پاکستانی اخباروں نے ایڈیٹور لکھے ہیں, بہت سے سیاستدانوں نے باتیں بھی کی ہے, اس کو کوشش کی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ روک نہیں پائے. وہ یہ ہے کہ ایک جو پارٹیشن نے خیال دیا تھا تعصب کا اور زوری لڑکا اٹھانے کا, زوری زنا کرنے کا, تو وہ کبھی کبھی اٹھ باہر نکل آتا ہے, ابلتا ہے. ہمیں ہیومن رائٹس کمیشن بھی مدد کرتی رہتی ہے, لیکن وہ یہ خیال جو ہے نا وہ مسلمانوں میں اور مولوی میں ابلتا رہتا ہے, نکل آتا ہے, کوئی موقع ملتا ہے تو اس قسم کے جبرن لڑکیاں لے جائیں, جبرن مسلمان کریں, تو اس میں بہت سے مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے. لیکن جو مذہبی تعصب پھیلا ہوا ہے, دل میں لگا ہوا ہے, ذہن میں پڑا ہے, وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. اور یہ سرکاریں جو ہیں وہ اتنی, پاکستانی سرکار شاید اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو روک سکیں. جو ہمارے
روچی رام صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں,
چیئرمین ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پنجاب کی طرف اور کشمیر کی طرف, یہاں طرف جہاں مارا ماری اور دہشت گردی زیادہ چل رہی ہے, وہ اس کا دہشت گردی ہمارے ہندوؤں سے واسطہ نہیں ہے, لیکن ذہن اور مسلمان کے ذہن اور سوچ پہ اس کا اثر رہتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں تکلیف ہے, لیکن ہم اس کو, ہم اس آسرے پہ رہے ہیں کہ ہم اس کو روک دیں گے. اس سندھ میں جب یہ واقعے ہوئے ہیں عورتوں کے, تو اپر سندھ میں ہوئے, جس کو کہتے ہیں ناردن سندھ, تو وہاں سے کافی لوگ 3 ڈسٹرکٹ سے ہول سیل مائگریشن ریسنٹ ہوئی ہے, پچھلے 2-3 سال میں ہوئی ہے, جب سے یہ نئی लिखी थी। तो आपकी जो जो इन्वेस्टिगेशन है वो है 47 की तरफ आपकी तवज्जो है। इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो हमें तकलीफ है, जो नई तकलीफें उठी है, जिसका ये जिससे मेहदी हसन साहब ने कहा कि ज़ियाउल्लक ने ये किया, उन्होंने ये किया, उसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि वो बोलते नहीं है लेकिन मौलवी के सामने कोई कुछ नहीं सकता। अदालत में जब हम जाते हैं
रुचिराम साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम जरा प्रोफेसर मेहदी हसन साहब की तरफ जाते हैं। मेहदी हसन साहब, क्योंकि हम 2-3 मिनट में वाइंड अप करना चाहते हैं, आज भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि फ़ौज ने गलतियां की हैं। बुनियादी तौर पे उनका किसकी तरफ इशारा था और आपका क्या तज़िया है कि फ़ौज ने किस तरह की गलतियां की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो आज हाल है वो इतना बेहतर नहीं है जितना हम देखना चाहते हैं?
थे सिद्धार्थ साहब, और जो आपने इब्तदा में बात की थी उस सब का ये एक नतीजा निकलता है कि जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान में और जमहूरी उसूलों पे अमल ना करने की वजह से रिलीजियोसिटी बढ़ी है, मजहब परस्ती बढ़ी है। हमारी हर हुकूमत जब भी मजहब इन्वॉल्व होता है किसी मसले में पे उसका रवैया माजरत खाना हो जाता है और वो स्टैंड नहीं ले सकते जो उन्हें लेना चाहिए। और इसकी इब्तिदा उस वक्त से हो गई थी, जैसा मैंने शुरू में कहा था, जब लियाकत अली खान साहब ने, वजीर आजम थे, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से एक रेजोल्यूशन पास कराया था असेंबली से, जिसने पाकिस्तान की रियासत को मजहबी रियासत बनाने की बुनियाद रख दी थी उस रेजोल्यूशन ने, और उसका क्लाइमेक्स जनरल ज़ियाउल्लक के दौर में उस वक्त आया जब रूस ने कम्युनिस्ट हुकूमत बनवा दी थी अफगानिस्तान में और अमेरिका के साथ मिलके जनरल ज़ियाउल्लक की फौजी हुकूमत ने जिहाद के नाम पे उसमें हिस्सा लिया और 30 लाख के करीब अफगान महाजरीन उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे, 20-25 लाख आजकल भी मौजूद हैं, उन सबको असला दिया गया। उन सब के वजह से उस जिहाद के नाम पे जो रिलीजियोसिटी बढ़ी थी, जो मजहब पस्ती बढ़ी थी, मजहब के नाम पे वो जंग लड़ी गई थी, उसने पाकिस्तान की सारी सियासत को एक मजहबी रंग दे दिया और हम जिना का वो फिक्रा फरामोश कर गए जो उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर ऑफ फेथ फॉर एवरी इंडिविजुअल।
बिल्कुल, बिल्कुल।
हमने ये हमारी जमातों ने, मजहब की मजहबी जमातों ने अपने जिम्मे ले लिया कि वो लोगों का मजहब और मसलक ठीक करेंगे। जिसकी इब्तिदा 1948 में उस वक्त हो गई थी जब अहमदियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई थी पाकिस्तान में।
जी जी, मेहदी हसन साहब, हमारे पास सिर्फ एक मिनट है लेकिन मैं चाहती हूँ कि अहमद इकबाल साहब को भी टाइम दूँ। इकबाल साहब, इस वक्त भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान सख्त कशीदगी है, आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि ये दोनों मुल्क मिल बैठ कर बातचीत करें ताकि दोनों के अवाम की जिंदगी कुछ बेहतर हो?
देखिए, ये जो दिखाया जाता है वो कुछ और है। अवाम के दरमियान तो हम आहंगी काफी ज़हनी है और मोनिका गांधी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को फौजी तौर पे तस्दीक करने की क्या जरूरत है, हम उनको सकाफती तौर पे कर चुके हैं। चुनाचे इंडिया से फिल्में आती हैं, फैशन आता है, साड़ियां आती हैं, पान, दुनिया भर का सामान आता है, किताब नहीं आ सकती, खबर नहीं आ सकती। और ये हमारी अफवाज पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो बहसियत दुश्मन मौजूद रहे और आवाम के जहन में इस की जो ख्वाहिश है वो अगर नहीं होती तो पैदा कर दी जाती है। एक दुश्मन बना दिया जाता है मीडिया के थ्रू, प्रोपेगेंडे के थ्रू।
बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे सुलेमान तारावाली, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।